يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ سچوں کی جماعت ہے, صحابہ کی جماعت. آیت کریمہ پر اہل سنت مفسرین کا 1400 سال سے اتفاق ہے کہ یہاں صادقین سے مراد صحابہ رسول ہے, بشمول ابو لبابہ اور ان کے رفقا, اور کعب مرارہ اور ہلال. وہ صحابہ کے بعد غلطیوں کے باوجود وہ واجب الاتباع ہے کیونکہ انجام بخیر ہے. ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الاعراب, اجازت نہیں ہے مدینے والوں کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی ہے, ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ پیچھے رہ جائے پیغمبر سے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور نہ یہ کہ ترغیب دے اپنے آپ کو پیغمبر کے جی سے, پیغمبر کے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دینا. ذالک بانہم, اس لیے. لا یصیبہم ظمأ, نہیں پہنچتی ہے ان کو پیاس. ولا نصب, نہ تکاوٹ. ولا مخمسۃ, نہ بھوک. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ولا یتوون موطئا, نہ رونتے ہیں کوئی جگہ. یغیظ الکفار, جو غصہ دلائے کافروں کو. ولا ینالون من عدو نیلا, اور نہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے تکلیف. الا کتب لهم به عمل صالح, مگر لکھا جاتا ہے ان کو اس کے بدلے میں نیک عمل. تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, ہر تکلیف پر اجر ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا نیک کرداروں کا اجر. ولا ینالون من عدو نیلا, نال یا نالو کے معنی ہے حاصل کرنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, لا ينالوا عهد الظالمين. لیکن جب نال یا نالو کا صلہ من آ جائے تو تکلیف کا معنی پیدا ہوتا ہے. ولا ينالون من عدو نیلا, اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے کوئی رنج غم. چونکہ نال یا نالو کا ایک معنی بسلہ من تکلیف ہے, اس لیے نائلہ نام نامناسب ہے. حضرت عثمان کی بی بی کا نام نائلہ تھا, شہادت کے وقت جس کی انگلیاں کاٹی گئی. بعض اوقات بعض نام پاک بی بیوں کے ہیں لیکن امتحان کے نام ہے, جیسے فاطمہ. اس کو دیکھا جائے کہ پیغمبر کی آخری بیٹی ہے اور آپ کو ان سے بڑی محبت تھی, اور آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ جنت میں خواتین جنت کی سردار فاطمہ ہوگی. لیکن ختام پیش آیا ہے, یعنی آپ کی نوبت میں خدیجہ مری ہے. تو بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ ونعمت المرضعہ, دودھ پلانا بچے کو اچھی بات ہے اور چھڑانا ایک صدمے کی بات ہے. بعثت الفاطمہ کی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ اس نام رکھنے میں احتیاط کی جائے. بعض نام غم کے ہیں, جیسے یوسف, ابراہیم, انبیاء کے نام ہیں لیکن ہیں صدمے اور غم کے. تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے کیونکہ انبیاء دنیا کے صدموں سے نہیں ڈرتے. وہ تو جتنے صدمے اور تکالیف پہنچتی ہے اجر بڑھتا ہے. یہ مسئلہ مخصوص عالم اور طالب سمجھیں گے, جو عوامی طرز کے لوگ ہیں وہ بالکل نہیں سمجھیں گے اور ان کا نہ سمجھنا بہتر ہے. فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. ولا ينفقون نفقة, اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچہ. صغیرة ولا کبیرا, چھوٹا ہو یا بڑا. ولا یقطعون واديا, اور نہ یہ طے کرتے ہیں کوئی سرزمین. الا کتب لهم, مگر نیکیاں درج ہو رہی ہے. لیجزیهم اللہ احسن ما کانوا یعملون, تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ وہ بہترین اعمال جو یہ کر چکے ہیں. لیجزیهم اللہ احسن, یعنی جزاءً احسنا, تاکہ اللہ ان کو بہترین اعمال کا بدلہ دے. اور یا یہ کہ لیجزیہم اللہ، یہ جملہ تامہ ہے، اور احسن ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون اعمالا احسنا، تو صفت احسن یا جزا کیے یا یعملون کے مصدر کی ہے، دونوں کا حاصل ایک ہے کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کا بہترین بدلہ دے گا. یہاں تک ان لوگوں کی ترغیب و تعلیم کا تذکرہ ہے جنہیں جہاد میں جانا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. اور اس قدر تنبیہ و تعلیم ہوئی کہ اندیشہ ہے کہ آئندہ کوئی رہے ہی نہیں، ہر شخص کو جہاد میں جانا پڑے. چنانچہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافا، مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ نکلے سارے کے سارے، نہ سارے جہاد میں جائے نہ سارے تبلیغ میں جائے. تبلیغ کے لیے بھی بس یہی کافی ہے کہ جماعتیں چل رہی ہیں، ان کی نصرت کرے، ان کی مدد کرے، ان کو دعائیں دے. سب نہ جاؤ. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کیوں نہیں ہوا کہ نکل جاتے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا دستہ. فرقۃ کا معنی میں نے کیا بڑی جماعت، اور طائفہ کا معنی میں نے کیا مختصر دستہ، یعنی ہر قوم میں سے کچھ افراد، ہر قبیلے کے کچھ طلباء. لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ فقہ حاصل کرے دین کا، لا الہ الا اللہ. ولینذروا قومہم، اور ڈرا دے اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب وہ آئے ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ برائیوں سے پرہیز کرے. حذر الموت، مناسب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ نکلے سارے کے سارے اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد میں، دور جا کر. ایک مفہوم تبلیغ کا بھی ہے، دور جا کر، فوراً نہیں. بس کیوں نہیں نکلا بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت، کہ پڑھ لے فقہ دین کا. لیتفقہوا فی الدین، قرآن کریم کے 6000 آیات میں صرف ایک علم کے پڑھنے کا ذکر ہے، اور اس کا نام ہے فقہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علماء متفق ہے اس پر کہ کتاب اور حکمت کا خلاصہ فقہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتا، جب تک حلال و حرام معلوم نہ ہو تو تزکیہ کیسے ہو. ایک آدمی کا وضو صحیح نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، تو وہ تزکیہ کہاں سے کرے. یہ بات بعض پیران طریقت کی نہایت بیہودہ ہے کہ تعلیم الکتاب والسنہ کے لیے مدرسے ہیں، تزکیہ کے مقامات کہاں ہیں. گویا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ خانقاہ اور ہے اور مدرسہ اور ہے. نہیں، جو خانقاہ مدرسے کے علاوہ ہو اس کا اسلامی وجود نہیں ہے. صاحب دلی بمدرسہ آمد خانقاہ، بشکست عہد صحبت اہل طریق کرا. اسی طرح ایک خانقاہ تھا جو مدرسے کے مقابلے میں تھا، وہاں سے ایک بازوق صاحب دل طالب علم خانقاہیوں کو چھوڑ کر مدرسے میں آئے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا اشعار ہے. صاحب دلی بمدرسہ آمد خانقاہ، ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ والا خانقاہیوں کو چھوڑ کر مدرسے میں آیا. بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، بالکل ختم کر لیا طریقت والوں سے تعلقات. گفتم چ فرق عالم و عابد میں بھوت، میں نے کہا کیا فرق ہے ایک عالم دین اور ایک پیر زمانہ. پیر کو اصطلاح نہیں ہے تو اس کو عارف وارف لگا لیتے. تاکر دی اختیار ازی فریق را، کہ ان کو چھوڑ کر یہاں گئے. گفتو گلی میں خویش بدرمی برد زموج، کہنے لگے ان کی تمام کوششیں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے لیے پیسے جمع کرنا ہے. وَإِ جَهَدْ مِي كُنَتْ كِ بَغِيرَتْ غَرِي قَرَا، اور یہ اس کوشش میں کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو سہارا دے. لا الہ الا اللہ. انہی اشعار کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. وہ صرف خیالات ہیں، اوہام ہے، وساوس ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. اور مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. بدعتیوں کے مدرسے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محقق الاثر پر، محقق الاثر مولانا سرفراز کی کتاب ایسی ہے جو مستقل ایک نظام زندگی ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے سمجھنے کی. تو یہاں سامنے یہ ندی پار مدرسہ ہے بدعتیوں کا، اس میں ایک تیس مار خان رہتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے توضیح البیان کے نام سے مولانا سرفراز کا رد کیا ہے. ایک سیاسی مجلس میں ڈپٹی کمشنر کے ہاں سیرت کا جلسہ تھا، تو وہاں کے ناظم اقبال نعیمی سے ملاقات ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں وہ کتاب بھیج دوں گا. تو میں نے کہا کسی دن میں آ جاؤں گا. کہا یہ تو بڑے بہت اچھی بات ہوگی، لیکن میں نے کہا دن متعین نہیں ہوگا. ایک دن میں کسی کام سے سامنے 14 نمبر گئے، اچانک دیکھا تو دیواریں آئی اور کچھ لکھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا یہی مدرسہ ہے. میں اندر چلا گیا، تو جب اندر چلا گیا آپ یقین کر لیں ایسا معلوم ہوا جیسے فروٹ مارکیٹ میں آیا. تربوز کٹ رہے ہیں اور لسی کی بالٹیاں یوں جا رہی ہے، ایک طالب علم آدھا تربوز یوں دوڑا رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، کہ یہ اس مدرسے کا نام لے یہ وہ ہے. اچانک اقبال نعیمی صاحب نظر آ، السلام علیکم حضرت، ماشاء اللہ بہت اچھے دن میں تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا کون سا دن ہے آج؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ شریف. تو میں نے کہا تھوڑا تربوز تھوڑا لسی ہو جائے. وہاں پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں اندر ابو بکر کا فاتحہ ہو رہا. مجھے کہتے آئیے شیخ الحدیث صاحب سے ملاؤ. شیخ الحدیث صاحب دارالحدیث میں بیٹھے ہیں، 6-7 لونڈے لفنگے سامنے، کسی کی داڑھی نہیں، سب کے انگریزی بال، بد حال، برا تیاڑا، اور وہ تربوز کھا رہے ہیں. آدھی داڑھی تربوز بن چکی ہے، آدھی ابھی بننے والی ہے. میں نے کہا اب میں اس کو کیا سلام کروں گا، میں بدعتی کو سلام کا قائل نہیں ہوں، یہ بتاؤ آپ. تو میں نے جیسے ہی وہاں اس کو دیکھا میں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکیان. وہ ٹیک لگا کے کھا رہے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میں ٹیک لگا کے نہیں کھاؤں گا. آپ شیخ الحدیث اور ٹیک لگا کے، تو وہ اقبال نعیمی کو کہتے ہیں آپ مناظر لائیں، مجھے اطلاع دیے بغیر مناظرہ کروانا ہے، میری بےزتی کراتے ہیں. ان کے اور ان کی آپس میں ہونے لگی. یہ مجھے کہتے ہیں آئیے آئیے، حالات خراب ہو رہے، آئیے. میں نے کیا حالات خراب؟ شیخ الحدیث ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اس سے مراد نفس عقل ہے، شرب اس میں شامل نہیں ہے. اور تفقہ خود قرآن سے ثابت ہے کہ ٹیک لگا کے، میرا مطلب یہ تھا کہ یہ کچھ دلائل دے گا پتہ چلے گا، لیکن وہ پشتو میں کہتا ہے یہ قبل تشین دے، یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے نظام خوراک میں اور نظام بطن میں خلل واقع ہو رہا تھا، اصل بات یہ تھی. تو ان کے ہاں تو فقہ نہیں ہے، جو کھانے پینے کے اتنے پجاری ہے وہ فقہ سے محروم ہوتے. باقی وہ دوسرے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کا نظام تعلیم روافض کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی حضرات صحابہ پر رد کرتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ان کی بدعت ہے، اور 3 طلاق کا نفاس قانونی طور پر حضرت عمر کی سیاست ہے، اور کئی وجوہ سے اکابر اصحاب رسول کو متعود کرتے ہیں، تو وہ بھی تفقہ سے محروم ہے. اللہ نے فقہ کا ذکر بعد میں کیا اور صحابہ کے مناقب پہلے ذکر کیے. تو ان کے مدرسے بھی شران مدرسے رہی. اور وہ جو یورپی طرز کے اسلام کے قائل ہے مودودی جماعت, وہ بھی روافض کو عیسیٰ علیہ ثواب زیادہ کرتے ہیں اور ان کی ایجنٹی میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی تفقہ سے محروم ہے کیونکہ مودودی صاحب خود فقیہ نہیں تھے. جماعت پر ہمیشہ سربراہ کا اثر ہوتا ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ روافض غیر مقلد مودودی جماعت بدعتی جماعت ان کے مدارس اور دارالعلوم شرعاً مدارس اور دارالعلوم نہیں, صرف دنیا میں میں اور میرے محبوبہ ہے اور کوئی نہیں. ہاں گھبرائے نہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں. وہی پڈے رومو خوشحالی گئی, پڈے رو لیونی خوشحالی. لیونے اور پاگل زیادہ کو دیکھتا ہے, عقل مند تھوڑے کو دیکھتا ہے, صحیح کو دیکھتا ہے. پانچ چھ سال پہلے کا واقعہ ہے, غالباً یہی جگہ یا کوئی جگہ ہے جو میں نے پڑھا لی بڑی توجہ سے اور ثابت کیا کہ اہل حق طائفہ منصورہ جماعت ناجیہ صرف اور صرف حضرات دیوبند ہیں, اور یہی مکتب فکر قرآن و سنت اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں گزشتہ علماء اور اولیاء کے صفات کے حاملین ہیں. باقی سب میں کوئی نہ کوئی فتور و خلل ہے. تو ایک پرچی آئی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ بس صرف آپ اور آپ کے اساتذہ اور آپ اور آپ کے چند شاگرد رہ گئے, اتنے بڑے اسلام کو آپ نے چھوٹا کر لیا اور آپ ہمیں قرآن شریف کی تفسیر پڑھاتے ہیں اور مسجد کا ماحول ہے اور روزہ ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میں نے مختصر سا جواب دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں ان کو غلط کہیں گے, لوگ بڑے یا گٹھے. لیکن سوال کا مجھ پر اثر تھا جب درس ختم ہوا اور میں چلا گیا اور آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا کہ سامنے میدان کے اس کونے پر ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے بیری کا اور اس کا چھاؤ پورے گلشن پر ہے اور اس کے نیچے ایک بزرگ ہستی کھڑی ہے اور بہت بڑی پگڑی ان کے سر مبارک پر ہے اور بہت بڑی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے آپ کے انتظار میں. میں بھاگا اس طرف حضرت کی طرف. جب میں قریب گیا اور میں نے کہا السلام علیکم تو حضرت نے کہا ہاں اب بتائے, یہی سے بغیر وعلیکم السلام اس طرح شروع ہو گئے, ہاں اب بتائے ہم پیغمبر جب حق بیان کرتے تھے تو اسی طرح شور ہوتا تھا اور لوگ برا مانتے تھے لیکن ہم گھبراتے نہیں تھے اور ہم حق پر ڈٹے رہتے تھے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی. اگر آپ لوگوں کے کہنے میں آئے اور آپ نے حق اور اہل حق کے ساتھ اہل باطل کو ملا لیا تو آپ ہمارے نہیں رہیں گے. میں نے کہا حضرت دعا فرمائیں کہ انبیاء اور صادقین کے ساتھ رہو. بس خواب ختم ہو اور زبردست تسلی اللہ نے مجھے دی. وما کان المؤمنون لینفروا کافا, اجازت نہیں مسلمانوں کو کہ نکلے سارے کے سارے. فلولا نفرا, کیوں نہیں نکلتے. من کل فرقتن, ہر بڑی جماعت میں سے ان میں. طائفتن, ایک دستہ. لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ فقہ حاصل کرے دین کا. اللہ اللہ. اور کہتے الفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی. امام صاحب فقیہ ہے بہت بڑے. آپ کے حالات میں شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے فقیہ اہل العراق. شیخ زید الکوسری نے اس پر ذیل لکھا ہے اور فرمایا بل فقیہ ہذہ الامہ, امت محمدیہ کے بڑے فقیہ. اور ابن المبارک کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، سارا جہان فقہ میں امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ علماء زمانہ کو بڑی حیرت تھی کہ سنا ہے فقہ میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا. بالکل. اور فقہ اس لیے مضبوط تھی کہ قرآن و سنت بالغ تھی، اس پر زبردست نظر دی. قرآن و سنت اصل ہے اور فقہ اس کا نتیجہ ہے. موافق کردی نے مناقب امام اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت کے زمانے میں ایک عجیب قضیہ قاضی کو پیش آیا کہ ایک خاتون نے خاوند کا انکار کر لیا کہ میں اس کو جانتی نہیں اور یہ میرے پیچھے پڑا ہوا. خاوند نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور بیوی نے کہا میں اس کو جانتی نہیں. قاضی بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہے. تو جب بہت تنگ آیا، ہر طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں ہوا، تو انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی. تو بادشاہ نے کہا امام ابو حنیفہ کو بلاتے ہیں، فقہی مسئلہ ہے اور ان سے حل ہوگا. الفقہ فقہ ابی حنیفہ عن نعمان. امام اعظم کو اطلاع کر دی گئی. آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو جب اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا ہے تو گواہان تھے؟ کہا بالکل سب لوگ تھے، سارے جہان کو پتا ہے، لیکن میں کسی اور شہر کا آدمی، یہاں آ کے آباد ہوا ہوں. کہا آپ اور یہ عورت آپس میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کہیں دیکھا تو ہوگا، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی ہمیں جانتے ہو، اس طرح کی میاں بیوی ہے. آپ نے کہا چلو انسان نہ صحیح، میاں بیوی کے طور پہ رہتے ہوئے کسی حیوان نے دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، ہمارا ایک کتا ہے اور وہ ہم نے پالا ہے اور ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے. آپ نے کہا وہ کتا لیا. وہ لے آئے، باندھا، اور آپ نے اس عورت کو کے بارے میں کہا کہ اس کو برقعہ اڑا دے. اور 10-15 اور عورتیں، ان کو بھی برقعے اڑا دیے گئے اسی رنگ کے. اور ہر عورت کو کہا کہ جب اس کتے کے پاس آپ آئے تو منہ کھول لے. تو اجنبی عورتوں کو بندھا ہوا کتا دیکھتا ہے تو وہ تو بھونکتا ہے، لیکن جب یہ عورت آئی تو کتا دم ہلانے لگا. وہ تو مالکہ تھی. تو امام صاحب نے کہا بے حیا بے شرم، وہ کتا بھی جانتا ہے کہ تو اس کی بیوی ہے، اگر بیوی نہیں تو اس لیے کتا آپ کو کیوں جانتا ہے. بادشاہ وقت نے پابند کر لیا کہ یہ اس کی بیوی ہے. تو لوگ کہتے ہیں امام اعظم کی فقہ دیکھو، کتے سے بھی کام لے لیا اور ان کا نکاح اور ازدواج برقرار رکھا ہے. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. امام ابو حنیفہ نے جب فتویٰ دے دیا کہ اگر سنت موقعہ واجب اور فرضوں کے پہلے قاعدے میں کوئی درود شریف پڑے تو بڑی سخت غلطی ہے اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. ما دام الوقت باقیا کما فی الہدایہ. کہتے ہیں آپ نے خواب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھ پر درود پڑا ہے، تو آپ نے سجدے کیوں واجب کیا؟ آپ نے کہا کیونکہ آپ پر درود پڑا ہے بھول کر، امتی کو بھولنا نہیں چاہیے اپنے نبی کو. وَأَمَّا تَعَمُّدًا، اور جان بوجھ کر پہلے قاعدے میں عبد و رسولوں کے بعد پڑھنا، فَمَا أَمَرْتَ وَمَا فَعَلْتَ، نہ آپ نے کہا ہے اور نہ کیا ہے، کر ہی نہیں سکتا. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَدَعَا لَهُ بِبَرْكَةِ لَيْلَمْ. آپ کی فقہ کو نبی نے دعائیں دی. یہ واقعہ ابن حجر حیتمی نے الخیرات الحسان میں نقل کیا، اور ابن عابدین نے رد المختار فتاوی شام سجود صحوہ میں، جو میرے پاس نسخہ ہے، ایک نسخے کا 176 صفحہ ہے، دوسرے نسخے کا 186. لیتفقہوا فی الدین، لوگوں کو فقہ پڑھنا چاہیے دین سیکھنے کے لیے. ہر وہ طالب جو فقہ میں ماہر ہوگا وہ تمام علوم و فنون میں ماہر ہوگا. مفتی محمود کی وفات پر مفتی ولی حسن بہت روتے تھے اور بار بار کہتے تھے فقی تھے، بہت بڑے فقی تھے، ابن عابدین سے بڑھ کر افقاہ تھے. اور واقعی حضرت کی جو نظر قرآن مجید پر ہے، حضرت کی جو نظر احادیث رسول پر ہے، عام علماء کرام کا اس طرح نہیں، بہت فرق ہے. ہمارے زمانے کے غیر مقلد کہتے ہیں کہ کون سی فقہ، آیت میں تو یہ لیتفقہوا فی الدین، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ اعتراض آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے بڑوں جن کے کہنے سے آپ نے فقہا و فقہ کا انکار کیا ہے، غلامت پرویز ڈاکٹر فضل الرحمان نیاز فتح پوری کے گھر سے اٹھایا ہے. ان کو جب ہم حدیث کا کہتے ہیں نا تو کون سی حدیث، بخاری والی ہرگز نہیں، مسلم والی ہرگز نہیں، ترمذی نسائی والی، دیکھو کہتے حدیث مانتے اماموں والی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا، حدیث کا انکار ویسے ہی ہو جائے گا. تو آپ جو کہتے ہیں کہ فقہ مگر ابو حنیفہ والی نہیں، تو پھر آپ فقہ بتا دیں، فقہ محمدی جو آپ نے گھر بیٹھ کے بنایا ہے وہ مراد ہے اس سے کیا. ارمان ہے کہ خواتین سن رہی ہے اور نیٹ اور چینلوں پر اور بھی دنیا کفر میں ہمارے مخلص دوست سن رہے ہیں، ورنہ میں دو چار فقہ محمدی بتا دیتا، مگر شرم آتی ہے اشاعت فاحشہ سے کہ فقہ محمدی ان کی کیا ہے، ان کی بنائی ہوئی. اگر ہمایوں کہیں ہو تو وہ مجھے وہ بخاری شریف دے جو مقبول حسین لاہور والوں کی چھپی ہوئی ہے تین جلدوں میں، جس پر وحید الزمان آل حدیث کا مقدمہ ہے، مکتبہ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، تین جلدوں میں وہ بخاری شریف اردو والی، جس پر وحید الزمان غیر مقلد کا مقدمہ ہے اردو میں، جس میں وہ لکھتے ہیں گمراہ فرقے کی علامت ہے جیسے آل حدیث کا فرقہ، خود کہتے ہیں اپنے آپ کو فقہ محمدی والے کہتے ہیں، اور امام جن کی فقہ امت میں مسلمہ ہے ان کو دین سے خارج سمجھتے ہیں. اور پھر ایک قباحت، دوسری قباحت، تیسری قباحت، چوتھی قباحت، کئی پلیتیاں ان کی جمع کی وحید الزمان میں. یہ نسخہ میں نے دورے میں کہا ہے، بہت عجیب و غریب ہے، یہ غالباً وحید الزمان کے رافضی ہونے سے پہلے بڑے اعتدال کے ساتھ لکھا ہے، کسی غیرتی مسلمان نے مخطوطہ نکال کر کے بخاری کے شروع میں ٹھاکا ہے. آفرین ہے اس نر غیرتی مومن پر. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فقہ میں سب سے مضبوط فقہ امام ابو حنیفہ کا ہے، کیونکہ یہ شورائی نظام ہے، اس میں پچاس بڑے مجتہد آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اب مسائل پر بحث ہوتی تھی اور پھر مسئلہ درج ہوتا تھا. آرام سے دیکھے جس وقت بھی ملا، میں ان کو سناؤں گا، ورنہ میں خود لے آؤں گا، اور وقفے کے بعد اگر وقفہ ہوا، وقفہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. طالب علم اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ فیصل آباد گجرانوالہ میں اور ہندوستان کے اندر عظیم آباد میں بیٹھ کر کے جو کچھ لکھتے اس کو فقہ محمدی کہتے، اور ابو حنیفہ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ و تابعین کے دور میں پچاس مجتہدوں کو بٹھا کر فقہ لکھا ہے اس کو فقہ نہیں مانتے. تو اس نے ایک شعر لکھا ہے، بڑا قیمتی شعر ہے، وہ کہتے ہیں ان کی فقہ جو یہ کہتے ہیں وہ 100% غلط ہے، پراپیگنڈا ہے، سازش ہے، اور ابو حنیفہ مالک شافی و احمد کی فقہ وہ فقہ ہے. تو پھر شعر لکھتے ہیں، ہم اشعران جہاں, ہم اشعران جہاں پابند سلسلہ ان روب ازہیل چنا بکسرت ای سلسلہ را. کہتے ہیں دنیا کے تمام بڑے بڑے بزرگوں نے اس فقہ نفی پر عمل کر کے نجات حاصل کیے, یہ لومڑی غیر مقلد اپنی سازشوں سے اس مضبوط زنجیر کو کہاں توڑ سکتی ہے. ایسا ہم شیران جہاں بستے این سلسلہ ان, ہم شیران جہاں بستے این سلسلہ ان رو با از ہیل چنا بکسلت این سلسلہ را. لاہور میں ایک پریس ہے مقبول الرحمان نام کا, اس نے یہ بخاری 3 جلدوں میں شائع کی. دنیا کے تمام مسلمان جو مذہب حنفیت اور قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بہترین ہے. ہمارے مناظر ملت فخر و مفخر اہل حق مولانا محمد امین صاحب اکاڑا کو بھی میں نے یہ نسخہ پیش کیا تھا. مولانا کی خوشی دیکھنے کی تھی, بار بار فرماتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وحی نازل ہو گئی. مجھ سے کہا یہ کون ہے, میں نے کہا وحید الزمان ہے. کہا وحید الزمان لکھ رہا ہے, میں نے کہا وحید الزمان 48 صفحے کا مقدمہ ہے بخاری میں. وحید الزمان مشہور زمانہ غیر مقلد. نہیں ہے مسلمانوں کو اجازت کہ نکلے سب کے سب جہاد کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کیوں نہیں نکلے ہر بڑی جماعت سے چھوٹا دستہ کہ فقہ حاصل کرے دین کا. ولینذروا قومہم, اور پھر ڈرائے اپنے لوگوں کو. فقہ پڑھنے کے بعد جو ڈراؤ گے نا وہ صحیح معنوں میں ڈراؤ ہوگا. آدمی کو جب فقہ میں مہارت ہو اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے. اگر آدمی 2 گھنٹے تقریر کر لے اور کوئی کہے کہ مسئلہ غلط ہے, ساری تقریر پانی میں بہہ گئی. اگر آدمی 10 منٹ بات کرے اور 10 مسئلے بیان کرے تو وہ بھلے بھلے سچ مچ زندہ باد ہے. پتہ چلا کہ وعظ اور نصیحت کے لیے بھی فقہ چاہیے. تو روافض کے وعظ یا ہمارے جو ایک تبلیغی وائز نکلا ہے بڑا مؤثر الکلام, تو ابھی تک 2-3 دفعہ اس کو تجدید ایمان و نکاح کرنا پڑا ہے, کیونکہ تفقہ نہ ہونے کی وجہ سے بولنے میں بے ڈنگا ہے. کسی نے مجھے کہا اس کی تقریر میں بہت لوگ آتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہاں میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں, 400-500 طلبا ہے. آپ اس میدان میں جو نیا سیٹ ہوا ہے اس میں آپ کسی میر خانم یا گلنار بیگم کو لے آئے, اور جب وہ اٹھ کے ایک رقص کر لے اشلنگا 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 اشلنگا, یا طالبان میں سروڑی پر اچت کیجیے, ارے بے گرو خیر ہے. یہ جو مفتی محمد فرید صاحب صوبہ سرحد کے بزرگ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے سابق صدر مدرس اور مفتی, بہت نیک صالح بزرگ ہیں. تو ان کے والد صاحب تھے زروبئی صاحب اقسا, بہت شیخ الکل فی الکل تھے. مولانا حمداللہ ڈاگئی سب ان کے خاص شاگرد ہیں, جید عالم, تمام علوم و فنون کا سالار مدرس, کوہ نمشق استاذ. تو وہ کاغذ پہ کوئی بات لکھ کے لے آتے ہیں, رڑو موس کا وہی خا موس گورا ڈیر ضروری دے گورے دا موس نکول شدی کا نا نو دالا کا ڈیرا بدا خبر دا کنا دس تقریبا ہو کولو کاغذ بانے بیلی کریو چاور تو ادا ہوئے لے یار تیر بوزم گناہ بوشی تو چمی رس دا جماعت دے ممبر دے. اللہ اکبر, کیا پاکان ہے زمانہ. کسی نے کہا 2-4 باتیں لکھ کے لاتے ہو, یار بھول بھٹک جاؤں گا, جمعے کا دن ہے, ممبر رسول ہے, مسجد ہے, کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو لوگوں نے کہا اس لیے تو آپ کی تقریر سننے کوئی نہیں آتا, کیا آپ صحیح تقریر جانتے نہیں. اس نے کہا تم لوگ بد نصیب ہو, فقہ نہیں سمجھتے ہو, فقیر ہے جلیل القدر فقیر. تو ایک دفعہ وہ ممبر پر بیٹھ گئے, لاؤڈ سپیکر نیا نیا کھلا تھا, اور اس نے ممبر پر کہا تنا نا نا تنا نا نا تنا نا نا ہے تنا نا نا. سب لوگ دوڑے دوڑے ارے ارے صاحب یک سیب تنا نا نا ہوئی چٹول جمشو ویچے تاستا سوک واس کئی داغم داسی داسی حکم تاستا کو در تنا نا نا و در تنبل خلق ہے یہ بے غیرتو بس ممبر نا کچھو بیائی تر مر گو تبو زنو تائی سوا تنانا کے لیے جمع ہونا یہ کوئی عقل مندوں کا کام ہے. درس کے لیے جمع ہو جائے چھ گھنٹے بیٹھے پتہ چل جائے صاحب ایک سے ہم نے زمانے عجیب انسانوں کا اللہ ہو کہتے ان کے وقت میں صبح سرد میں ان سے بہترین استاد نہیں تھے. 35-36 اسباء کی یومیہ پڑھاتے تھے. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تاکہ فقہ حاصل کرے دین کا. تو حاصل کلام کا یہ کہ تبلیغی بھائیوں کو بھی درس خوب غور سے سننا اور پڑھنا چاہیے. اور ہمارے دوست ہیں عزیز القدر طارق جمیل صاحب, ان کو بھی چاہیے کہ کسی اچھے اور کامیاب درس حدیث تفسیر یا فقہ میں شرکت کر لیں, یا کم از کم مولانا مفتی محمود صاحب کا فتاوی محمود بل استیاب مطالعہ کرے. بل استیاب ماشاء اللہ 17 جلدیں ہو رہی. مفتی محمود نے اپنے زمانے میں 42,000 فتوے لکھے, 42,000 فتوا, سب سے زیادہ ذخیرہ. اور تاکہ فقہ حاصل کرے دین کا, اللہ کا شکر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم فقیہ یا فقہا ہے, لیکن محبت ان کی بہت زیادہ ہے دل میں. سبحان اللہ. ابھی میرے پاس فقہ کی 3 کتابیں آئی تھی, نایاب, بالکل نایاب آئے ہائے. ایک خزانۃ الروایات اصلی, اور ایک کتاب الذبائح خلاصۃ الحساب کا حصہ, اور تیسرے صاحب نور الازا کے 26 رسائل. 3 کتابوں کی کتنی قیمت مانگ رہے ہیں پتہ ہے؟ 6,00,000 روپے. نور سر وہ ٹنگا کچی ملاش ہے. مولوی ہونے کے لیے دولت چاہیے. سر اکڑو بکڑو دگڑو بگڑو اس سے تھوڑا مولوی بنتا, اس سے کیا پتا غریب. آگا جزانا اس کی نام سے خبر. چاہیے کہ ہمارے بزرگ اور مخدوم مولانا تقی عثمانی پورے عالم کے مخطوطات جمع کرے. اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں کربوں کے سراہی دیے. وہ جائز ہے ناجائز وہ اپنی بات ہے, لیکن ان کے تفقہ میں تو جائز ہے نا. یہ کام بھی ہو جاتا پاکستان میں کہ پورے جہان کے مخطوطے آ جاتے. ان کے پاس ایک مخطوطہ تھا, ایک, اور وہ جو نیا کتب خانہ سیٹ ہو گیا تو قابل خادم انہیں ردی میں ڈالا. تو ردی سے کوئی طالب اٹھا کے لے آئے مکمل النہر الفائق. چنانچہ میں نے وہاں کے ایک ذمہ دار کو بلایا, کتاب سیٹ کرائی, ایک ایک ورق جوڑا, جل لگوائی. میں نے کہا یہ آپ کے ہاں کی امانت ہے؟ 6,00,000 کی میں النہر الفائق خرید چکا ہوں. ایک النہر 6,00,000 کی. میں دعا کرتا ہوں جیسے امام ابو یوسف نے دعا کی. امام ابو یوسف یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ عالموں کو پیسے اور دولت دے, وہ خرچ کرنا جانتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ دنیا پرس مولوی آئیں گے, وہ تو اپنے جیسے سمجھتے تھے. تو میں کہتا ہوں جو کتابوں کے شوقین ہیں اور جن کے بڑے علوم کے عزائم و ارادے ہیں اور صلاحیت چاہتے ہیں, خدا دولت اور دنیا ان کے جوتوں میں برسا دے اور ان کو ایک لمحے کے لیے کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے, جہان ان کا مطیع و فرمان بردار بنائے. چنانچہ 3 کتابیں میرے سامنے رکھی تھی. میں نے رمضان شریف سے پہلے وقفے میں ایسے دوستوں کے سامنے گپ شپ لگائی. میں نے کتابیں تو ایسی ہیں کہ جب سے یہ آئی خوشی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی, پوری رات دیکھتا ہوں. لیکن پیسے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے غیرتی نیک دل اللہ کے عاشق, ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا حاضر غلام حاضر ہے, آپ آرڈر دیں ابھی اس کی بات ہو جائے گی. میں نے کہا کوشش کرتا ہوں. کہ اور کم ہو جائے. لا الہ الا اللہ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ رات کو میں دیکھ رہا تھا اور صبح ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا. اس بیجابی کی شرح ہے مختصر تہاوی کی, اس بیجابی حنفی کی شرح ہے, اور خزانہ الروایات ہے, اور خلاصہ دستور صاحب کا حصہ ہے کتاب الذبائح, اور حسن شرر النبل علی کے رسائل جلد اول ہے. لا الہ الا اللہ. اور نہیں ہے شان مومنوں کی کہ وہ نکلے سارے کے سارے, وہ سارے نہ نکلو کچھ نکلو ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کیوں نہیں نکلے بڑی جماعت میں سے ایک دستہ, لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین کی فقہ پڑھے, ولینذروا قومہم, اور ڈرا دے اپنے لوگوں کو, اذا رجعوا الیہم, جب یہ وہاں جائے, یہ بھی صحیح ہے, یہ فقہا وہاں جائے, اور اذا رجعوا الیہم, جب وہ لوگ ان کے پاس آئے, لعلہم یحذرون, ان کو چاہیے کہ عذاب سے ڈرائے. پتہ چلا کہ فقی کے مزاج میں ڈراوا, بچانا, دور رکھنا یہ ہے. فقی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ حرام حلال ہو جائے. اس میں کیا ڈراوا ہے, اس میں تو رغبت ہے. ایک آسان تعریف فقی کی بتاتا ہوں. ایک ایسے فقی نے مجھے یہ تعریف سنائی ہے کہ صرف ان سے ملنے میں گیا تھا, 119 سال عمر تھی, اور یہ موجودہ فقہ جو دنیا کی ہے یہ ایسے سمجھ لو جیسے ہتھیلی, اس طرح ہدایہ بما 24 شروع کے, کنز بما 10 شروع کے, اب وقائے اور یہ وہ, آپ خالی وہاں بیٹھ کے عبارت پڑھے تو وہ آپ سے آگے پڑھنا شروع کر دیں گے کہ یہ فلاں کتاب ہے. میں نے پوچھا حضرت نے یہ تمام چیزیں کیسے سمجھ لی, کہا یہ مجھے بھی معلوم نہیں, بس ضرورت تھی اور کتابیں تھی نہیں, جو کتاب ہاتھ آئی اس کو یاد کر کے واپس کر دیا. ایسی تکالیف دنیا نے گزاری. تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اتفاق سے اس کا باپ بھی فقی تھا لیکن وہ بدعتی تھا, اور یہ جن کے پاس ہم گئے تھے یہ اہل حق اور اہل التوحید و سنت تھا. میں نے کہا حضرت آپ بھی فقی ہے اور ان کا والد بھی فقی تھا. کہنے لگے دو فقی نظر آئے ہیں. اب آپ حدیث پڑھاتے ہیں کراچی میں, فیصلہ آپ خود کریں گے. کہ ایک فقی وہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں 100 جوابات ہو تو وہ اس جواب کو اختیار کرے گا جو قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہو, اور 99 احتمالات رد کر دے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ پسل جاؤں, مجھ سے غلطی ہو جائے. لعلہم یحذرون, ڈر رہا ہے نا. اور اس بدعتی کو طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں میں نے ایسے فقی دیکھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانا ہو نا اور سیڑھی نہ ہو تو قرآن کریم خیر ہے, ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے چڑھ جاؤ اس میں. فرمایا بدعتی فقی یہ تھا. نام لینا اب ٹھیک نہیں ہے, لوگ سرحد کے بیٹھے سب کو جانتے ہو. دونوں میں فرق دیکھو. کہ ایک فقی وہ ہے کہ ایک مسئلے میں 100 احتمالات ہے تو وہ اس احتمال کو اختیار کرے گا جو قرآن و سنت کے اندر بالکل واضح ہو, اور اس پر عمل کرے گا تاکہ غلطی نہ ہو جائے. لعلہم یحذرون. اور ایک بدعتی فقی کی مثال دی کہ یہ انہوں نے لکھا ہے, رسالہ چھپا ہے کہ اگر مسجد کی چھت پر جانا ہے تو مسجد کی چھت پر تو کوئی جائے گا یا نہیں, مسجد کا پنکھا ٹیوب لائٹ اتارنے ڈاکو آئے گا نا, اور وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا جی فلاں کی مولا نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ایک دوسرے کے اوپر رکھو, پڑھائی ہو لگا اور روکے جب سرا سب لوگ روکے جب. یہ سارا رشتہ از ضروریات تو بھی ہل محضورات, فلا حول ولا قوت الا بالله. تو آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقی خوف خدا سے آزاد نہیں ہو سکتا. فقی کی صحبت اور مجلس میں لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہوگا, اور جو سوئی فقہ میں مبتلا ہے, سوئی فہم میں. دیکھا آپ نے کہ ابن عباس نے کہا الاستثناء راجع الى الکل, تو بدتی لے گئے وہ ماحل بھی لے غیر اللہ تک. زن میں پوکڑو پا خبر اور سرگند خبر رہا. اور یہ خیال نہیں ہوا کہ اگر وہ ماحل تک آ گیا تو خنزیر تک پہنچ جائے گا, وہ کہاں حلال ہوتا ہے ربے سے. اور یہ خیال نہیں رہا کہ مراد حضرت ابن عباس کی یہ ہے کہ منخنقہ موقوزہ متردیہ نتیحا وما اکل السبع, یہ مراد ہے. اور چونکہ نظر لغیر اللہ وہ کبھی بھی حلال کرنے سے حلال نہیں ہوتی, اس لیے فرمایا ہوا وما ذبح علی النصب. میں سمجھتا ہوں یہ آخری بات جو میں نے سنائی یہ سب سے قیمتی بات ہے, سب سے قیمتی بات کہ فقی بنے اور خوف خدا موجود ہو. ایسا فقی نہیں معتبر جس سے خوف خدا نکلے, یہ تو آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے. تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ تفقہ یہ ہے کہ بینکاری کو اسلامی نہ کہا جائے اور اس کے تمام قسموں کو مسترد کر دیا جائے, اور بینکاری کو غیر سودی یا اسلامی بینکاری کہنا یہ لغزش ہے فقہ کی, اور اس سے جرات پیدا ہوتی ہے اور نتیجتاً لوگ بینکوں کی طرف بڑھ رہا ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس نظام کو تقویت مل گئی تو موجودہ مدارس کا نظام جسے انگریز ختم نہ کر سکا, پاکستان کے ٹٹپون جو حکمران ختم نہ کر سکے, خود مولوی ختم کر دیں. آپ نحو میر اور شرجامی سے لے کے بخاری تک یاد کر لیں, کہیں بھی پڑھائے آپ کو 20,000 تنخواہ مشکل سے ملے گی, لیکن آپ وہ بینک کا کورس کر لے اور کسی بینک میں ایڈوائزر لگ لے, آپ کو 3 لاکھ اور 3.5 لاکھ مہینہ ملے. اتنے بڑے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا یہ خطرناک بات ہے. تو حرام سے بچانا اور دور رکھنا جس نظریے میں ہے وہ اقرب الالفقہ ہے, اور جس میں حرام اور حلال کی تخلیط آ رہی ہے, تلبیس آ رہی ہے, اس کے جتنے بھی فوائد بیان کیے جائے وہ کمزور ہے. لعلہم یحذرون, انہیں بچنا چاہیے.